جمعرات 13 جنوری کے سیربین کے ساتھ عادل شاہ صاحب کا سلام۔ انڈیا میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر ہونے والے حملے کے بعد پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ جیش محمد کے خلاف کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
میرے خیال میں مسعود اظہر تک تو بات پہنچے گی نہیں، کیونکہ ریاست نے کبھی یہ قبول ہی نہیں کیا کہ مسعود اظہر موجود ہے بہاول پور میں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت آج ملک کی داخلی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس کے بعد ایک تحریری بیان میں بتایا گیا کہ بھارت کی فضائیہ کے اڈے پٹھان کوٹ پر 2 جنوری کو ہونے والے حملے کے بارے میں تحقیقات اور حاصل ہونے والی معلومات کے بعد ملک میں موجود کالعدم تنظیم جیش محمد کے اراکین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اجلاس کی تفصیل بتائیں گی ثنا گلزار۔
ملک کی داخلی سیکیورٹی کے بارے میں ہونے والے اس اجلاس میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، کور کمانڈر لاہور، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو اور دیگر اعلی سول اور فوجی حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے شرکا کو دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس حملے سے متعلق تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور حملے کی تحقیقات کے لیے کالعدم تنظیم جیش محمد کے کئی دفاتر سیل کر دیے گئے ہیں، جبکہ پاکستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق تنظیم کے کئی افراد کو جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج ایک خودکش بم حملہ ہوا ہے، جس میں کم سے کم 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 25 زخمی ہیں۔ کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
خودکش بم حملہ شہر کے سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے مرکز کے سامنے ہوا۔ بلوچستان کے وزیر میر سرفراز بگٹی نے جائے وقوع پر میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ دھماکہ پولیو ٹیموں کی روانگی سے تھوڑی دیر پہلے ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ دھماکے کی زد میں پولیس اور ایف سی کے وہ اہلکار آ گئے جو کہ پولیو ٹیموں کی سیکورٹی کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دھماکے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہوئے، جن میں پولیس کے 13 اہلکاروں کے علاوہ ایف سی کا ایک اہلکار شامل تھا۔ ڈی آئی جی آپریشن کوئٹہ سید امتیاز شاہ نے بتایا کہ دھماکہ خودکش تھا۔
پاکستان ہی کے دارالحکومت اسلام آباد میں نجی ٹی وی چینل اے آر وائی کے دفتر پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق موٹر سائیکل سوار 2 افراد نے اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں واقع اے آر وائی کے دفتر میں بارودی مواد پھینکا، جس سے دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد فائرنگ بھی کی گئی۔ اے آر وائی کے مطابق حملہ آوروں نے دستی بم کے علاوہ عمارت کے اندر ایک پیمفلٹ بھی پھینکا ہے، جس میں اس حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ کی جانب سے قبول کی گئی ہے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کے کم سے کم 7 فوجی جلال آباد میں قائم پاکستانی قونصل خانے کے قریب ہونے والی فائرنگ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کو فون کر کے اس حملے کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ ذیشان حیدر سے تفصیل سنیے۔
حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے پاکستانی قونصل خانے میں اس سے پہلے ایک خودکش حملہ کیا، جس کے بعد حکام کے مطابق مسلح افراد نے خود کو ایک قریبی گھر میں بند کر لیا اور وہاں سے فائرنگ کرتے رہے۔ عینی شاہدین نے اس حملے کے دوران ہونے والے شدید دھماکے اور فائرنگ کی اطلاعات دی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں قائم اسکول اور رہائشی جگہوں کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔
ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق پاسداران انقلاب نے ایرانی پانیوں میں داخل ہونے پر پکڑے جانے والے امریکی بحری عملے کے 10 ارکان کو رہا کر دیا ہے، جس کے بعد امریکہ نے ایران کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی پر ایرانی بحریہ کے بیان کو پڑھ کر سنایا گیا، جس کے مطابق معافی مانگے جانے کے بعد عملے کو بین الاقوامی پانیوں میں چھوڑا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کشتیاں غیر ارادی طور پر ایران کی سمندری حدود میں داخل ہوئی تھیں۔ امریکی صدر براک اوباما نے اپنے آخری سٹیٹ آف دی یونین خطاب میں امریکہ کی سیکیورٹی اور دہشت گردی کے علاوہ بہت سے داخلی اور خارجی امور پر روشنی ڈالی ہے۔ سیکیورٹی کے معاملے پر زور دیتے ہوئے صدر اوباما نے کہا ہے کہ امریکی شہریوں کا تحفظ اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی ان کی اولین ترجیحات میں شامل رہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ القاعدہ اور دولت اسلامیہ دونوں کی جانب سے براہ راست خطرات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکیوں کو مستقبل سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ترکی کے حکام نے پورے ملک سے ایسے افراد کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے جو مشتبہ طور پر دولت اسلامیہ سے منسلک ہیں۔ یہ گرفتاریاں منگل کو استنبول میں ہونے والے دھماکے کے بعد سامنے آئی ہیں۔ اس دھماکے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ پر عائد کی گئی ہے۔ اس حملے میں 10 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں 3 کا تعلق روس سے ہے۔ بچوں کے لیے پلاسٹک بلڈنگ بلاکس بنانے والی معروف کمپنی لیگو نے تھوک کے حساب سے فروخت کی اپنی پالیسی تبدیل کر لی ہے اور اب خریداروں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کن مقاصد کے لیے لیگو بلاکس خرید رہے ہیں۔ پالیسی میں یہ تبدیلی چینی آرٹسٹ آئے وائی وائی کے حوالے سے سامنے آنے والے تنازع کے بعد کی گئی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں آئے نے لیگو پر اس وقت سینسرشپ کا الزام عائد کیا تھا جب کمپنی نے براہ راست آئے کو لیگو فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آئے لیگو کی مدد سے سیاسی اختلاف رائے پر مشتمل فن پارہ تخلیق کرنا چاہتے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ افغانستان کے شہر جلال آباد میں پاکستانی کونسل خانے کے قریب ایک خودکش دھماکے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان خبروں کی تفصیل سیربین میں شامل ہے، مگر پہلے آج کا بڑا موضوع۔ انڈیا کی فضائیہ کے اڈے پٹھان کوٹ پر حملے کے بعد بھارت نے پاکستان کو حملے میں ملوث ملزمان کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ ان معلومات کی ابتدائی تحقیقات کے بعد پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے خلاف کارروائی شروع کر کے کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بات وزیراعظم میاں نواز شریف کی داخلی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے ہونے والے اجلاس کے بعد ایک بیان میں کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے اعلی سطحی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ کالعدم تنظیم جیش محمد کے ملک میں موجود دفاتر کو ڈھونڈ کر ان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اس تنظیم کے کئی دفاتر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم کو پٹھان کوٹ بھجوانے کے بارے میں غور کر رہی ہے اور اس تحقیقاتی ٹیم کو بھارتی حکومت سے مشاورت کے بعد ہی پٹھان کوٹ بھجوایا جائے گا۔ اس اجلاس میں اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ پٹھان کوٹ پر حملے کے سلسلے میں ہونے والی اب تک کی تحقیقات میں خاصی حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ اس اجلاس کے بعد وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان بھارت کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت پر اسلام آباد کے کچھ شہریوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔
فرنٹ ویل پہ کیا ہو رہا ہے اور بیک ویل پہ کیا ہو رہا ہے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ انٹیلیجنس بہت آگے تک سوچتی ہے اور ہم جو سوچتے ہیں وہ اس لیول تک نہیں ہوتا۔
ان کا تو اگر کوئی بینس دودھ نہیں دیتی ہو گیا تھا، پاکستانیوں نے کچھ ڈال دیا ہے اس وجہ سے دودھ نہیں دے رہی ہے۔ وہ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہاں کچھ ہوتا ہے، یہ ان پہ ڈالتے ہیں اور وہ ان پہ ڈالتے ہیں۔
اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، کور کمانڈر لاہور، ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس اور دیگر اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ چند روز قبل بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ پاکستان نے پٹھان کوٹ پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور فی الحال اس کے وعدے پر اعتبار نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
کالعدم تنظیم جیش محمد کے خلاف کہاں کہاں کارروائیاں کی گئیں؟ اس تنظیم کے زیادہ دفاتر اور مدارس جنوبی پنجاب کے ضلع بہاولپور میں ہیں۔ جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کا تعلق بھی یہیں سے ہے۔ وہاں کیا صورتحال ہے اور کیسا ماحول ہے، یہ میں نے جاننے کی کوشش کی صحافی اطہر لاشاری سے، جنہوں نے بہاولپور جا کر اس خبر کی رپورٹنگ بھی کی۔
اچھا جی، یہاں پر اگر ہم بہاولپور کی بات کریں تو ان کے جو دو مدارس ہیں جنہیں مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ مولانا مسعود اظہر جو ہیں جیش محمد کے سربراہ وہ کنٹرول کرتے ہیں، تو ان کا جو شہر کے اندر مدرسہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وہاں پر موجود تھا تو کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی یا کوئی خاص وہاں پر مجھے موومنٹ نظر نہیں آئی کہ جس حوالے سے کہا جا سکے، کیونکہ ذرائع سے یہ بھی اطلاعات ہم تک پہنچتی رہی ہیں۔ جیسے حکومت کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ کچھ لوگوں کو جنوبی پنجاب کے اضلاع ملتان، بہاولپور، رحیم خان اور بہاول نگر سے تحویل میں لیا گیا ہے، تو یہ ابھی اطلاعات ہیں، لیکن اس حوالے سے یہاں کی جو پولیس ہے اس کو بھی اس طرح کی ان چیزوں کا کوئی خاص اندازہ نہیں ہے اور یہاں پر کوئی موومنٹ بھی اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے اور کوئی احتجاج کا سلسلہ بھی اس طرح سے نہیں آیا منظر عام پہ کہ جس سے پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی گئی ہیں۔
اچھا، پولیس کی جانب سے ابھی تک سرکاری طور پر کچھ بتایا گیا یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے کہ کن کو گرفتار کیا گیا، کتنی تعداد ہے ان کی، ان پر الزامات کیا تھے، اور کیا یہ صرف جیش محمد سے وابستہ لوگ ہی تھے یا دیگر جو قلدم تنظیمیں ہیں شدت پسند خصوصاً جنوبی پنجاب میں، ان کے اراکین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے؟
جی، جہاں تک یہاں پر کوئی آفیشیل بیان کے حوالے سے ہے تو کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ اس طرح سے سامنے نہیں آئی ہے کہ ایک تو تعداد کے حوالے سے اور ان کی شناخت کے حوالے سے، شناخت بھی ظاہر نہیں کی گئی کہ چاروں اضلاع جو جنوبی پنجاب کے بتائے گئے ہیں کہ وہاں سے لوگوں کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ ابھی ذرائع سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے، لیکن نہ تو پولیس نے، نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اور نہ ہی سرکاری سطح پر کسی نے ان کی شناخت ظاہر کی ہے، اور نہ ہی یہ سامنے چیز آ رہی ہے منظر عام پہ کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی تھی، ہر ضلع سے کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں یا مجموعی طور پر چاروں اضلاع سے کتنے لوگوں کو تحویل میں لیا گیا ہے اور ان کو کہاں، مطلب کہاں سے تحویل میں لیا گیا ہے، یہ بھی ابھی تک کوئی معلومات جو ہیں وہ سرکاری سطح پر سامنے نہیں آئی۔
لشاری صاحب، ابھی کچھ اطلاعات، میڈیا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شاید مولانا مسعود اظہر جو کہ قلدم جیش محمد کے سربراہ ہیں، انہیں بھی شاید گرفتار کر لیا گیا ہے، تو کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس، اس میں کوئی حقیقت ہے ان رپورٹس میں؟
جی، بہاولپور کے حوالے سے میں بات کروں تو ہم نے ابھی کوشش کی آر پی او بہاولپور سے بات کرنے دی کی، تو وہ ایک تو چھٹی پر ہیں، ہم سے بات بھی نہیں ہو سکی تھی اور ڈی پی او سے بھی ہماری بات نہیں ہو سکی، لیکن ایسی اطلاعات صرف میڈیا پر ہیں کہ مولانا مسعود اظہر اور ان کے بھائی مفتی عبد الرؤف جو ہیں ان دونوں کو حراست میں لیا گیا ہے، اور میڈیا جو خبر دے رہا ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ نامعلوم مقام سے انہیں حراست میں لیا گیا ہے اور نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک، کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بہاولپور میں ہوتی، میں ابھی چند منٹ پہلے ہی ان کے جو یہاں پر مرکز ہے تو وہاں سے میں آیا ہوں، تو وہاں پر کوئی اس طرح کی موومنٹ نہیں تھی، کوئی اس طرح کی حرکت سامنے نہیں آئی کہ اگر اتنا انٹرنیشنل فیم اور بندہ پکڑا جاتا ہے اس کے لیے، مطلب پوری دنیا میں ان کے لیے وہ ہو رہی ہے اور حکومت بھی ان کے حوالے سے کہہ رہی ہے کہ انہیں کیا گیا ہے، لیکن وہ اس طرح سے کوئی خاص موومنٹ نظر نہیں آئی۔ اور سرکاری سطح پر بھی، میری تھوڑی دیر پہلے ایک پولیس کے ایک اہلکار سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ابھی تک اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ کوئی یہاں سے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔
اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے دلی سے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں نامہ نگار سہیل۔ جی سہیل، انڈیا میں اب تک سرکاری سطح پر کس طرح کا رد عمل سامنے آیا ہے؟
عادل، ابھی تک سرکاری سطح پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر اجیت دوول پیرس میں ہیں اور کل صبح لوٹیں گے، اور جے شنکر جو خارجہ سیکرٹری ہیں وہ سری لنکا گئے ہوئے تھے، شام دیر گئے ہی واپس آئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے وزیر خارجہ کو بریف کیا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ شاید رات میں کسی وقت وہ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی بریف کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت تیزی سے آج واقعات پیش آئے ہیں پاکستان میں، اور ان سب کا بہت تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد ہی سرکاری طور پر کوئی بیان جاری کیا جائے گا۔
تو سہیل علی، دو روز بعد دونوں ممالک کے خارجہ سیکرٹری کی جو ملاقات ہونے والی تھی، کیا وہ اب بھی ہو رہی ہے اور اس سے کیا توقع کی جائے؟
عادل، میرا خیال یہ کہ بات چیت نہ ہونے کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ یا تو سیکرٹری سطح کی جو بات چیت ہے وہ کچھ دن کے لیے آگے بڑھا دی جائے، کیونکہ اب صرف ایک ہی دن باقی ہے، اور جو پہلے تجویز تھی وہ یہ تھی کہ 15 جنوری کو دونوں سیکرٹری ملیں گے۔ یہ بھی امکان ہے کہ اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رات دیر گئے کوئی اعلان کر دیا جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایس جے شنکر پرسوں اسلام آباد میں اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں اور بات کریں۔ جہاں تک ایکسپیکٹیشنز یا توقعات کا سوال ہے تو کوئی بڑی پیش رفت کی امید نہیں ہے۔ جو پہلے ایجنڈا تھا اس میں بھی یہی بات تھی کہ جب دونوں خارجہ سیکرٹری ملیں گے تو وہ بات چیت کو کس طرح آگے بڑھایا جائے، کن موضوعات پر بات چیت ہو، کون ان بات چیت میں شامل ہو، اس طرح کا ایک روڈ میپ تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کسی ٹھوس پیش رفت کی امید نہیں کی جانی چاہیے، لیکن یہ بھی بہت بڑی پیش رفت ہے کہ دونوں بات کر رہے ہیں اور اس بات کے اندیے مل رہے ہیں مستقل سرکاری ذرائع سے کہ بات چیت منسوخ نہیں کی جائے گی۔
دہلی سے سہیل حلیم، بہت بہت شکریہ. ابھی چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی اور سلامتی امور کی تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. جی عائشہ، پاکستان نے بھارتی شہر پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر شدت پسندوں پہ جو ان کا حملہ ہوا تھا، اس میں مبینہ طور پر ملوث جیش محمد کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے. بھارت اس اعلان سے مطمئن نظر آ رہا ہے. آپ اس تنظیم یعنی جیش محمد کو جانتی ہیں، کافی آپ نے کام کیا ہے ان پہ، تو آج کی کارروائی سے اس تنظیم کی کمر کیا آپ کے خیال میں ٹوٹ جائے گی؟
دیکھیں ابھی تک یوں تو کچھ نہیں ہوا، تقریباً 13 لوگوں کو حراست میں سنا لیا گیا ہے، بلکہ مسعود اظہر اور ان کے بھائی مفتی جو ہے عبدالرؤف، ان کو بہاولپور سے نہیں بلکہ اسلام آباد سے میں وہ کسٹڈی میں لیے گئے ہیں، گرفتار نہیں کیا گیا. اب یہ کیس ہے، چلے گا. اور بات یہ کہ ابھی کوئی جیش محمد کی نہ کمر ٹوٹی ہے، نہ ہی ان کے جو جسے کہتے ہیں نا مورال، ان کا کوئی حوصلہ جو ہے وہ کم ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنے جو فورن سیکرٹریز کی ٹاک، بیکاز میرا خیال جو دیکھنے میں ہے وہ یہی ہے کہ جو بہت سارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اب کس قسم کا کی طرح یہ گیم کھیلتا ہے. بال جو ہے وہ اپنے ان کے کورٹ میں ہے فورن سیکرٹری ٹاک کی، اس سے اور اس پہ بھی بہت سا منحصر ہوگا کہ جیش محمد کے ساتھ.
تو عائشہ، آپ نے ریاستی اداروں کی بات کی، جیش محمد ایک اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھی جانے والی تنظیم سمجھی جاتی ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان میں بھارت کے بارے میں جو پالیسی ہے اس میں بنیادی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟
دیکھیں کوئی پریشر ہے، بنیادی تبدیلی نہیں ہے. اگر یہ ایکچولی اس کی کمر توڑی جاتی ہے جیش محمد کی، پھر ایک ڈفرنٹ بات ہے، پھر ایک سمجھیں اس کو، پھر آپ سمجھیں کہ یہ اسٹیپ آگے کی طرف قدم بڑھایا گیا ہے، کیونکہ جیش محمد
پلیز ہینگ اپ.
جی عائشہ صدیقہ کی لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے، تو ابھی آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں. جی جلال آباد میں جو پاکستانی کونسل خانے پر آج حملہ ہوا ہے جس میں 5 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات بھی ہیں، تو اس کی تفصیل سنتے ہیں سعید انور سے.
افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں پاکستان کے قونصل خانے کے قریب شدت پسندوں کا خودکش حملہ اور فائرنگ علاقے کے لوگوں کو خوف زدہ کیا. حکام کے مطابق آج صبح ایک خودکش حملہ آور نے پہلے پاکستانی قونصل خانے کے قریب ایک پولیس گاڑی کو خودکش حملے کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد دو دیگر حملہ آور ایک خالی مکان میں داخل ہو کر افغان فورسز کے ساتھ لڑائی شروع کیے. یہ حملہ تقریباً 3 گھنٹے تک جاری تھا. مقامی حکام کے مطابق جب افغان فورسز پاکستانی قونصل خانے کے قریب اس مکان کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے جہاں شدت پسند مورچہ لیے تھے، ایک شدت پسند نے خود کو عمارت کے دوسرے فلور پر اڑا دیا اور تیسرا حملہ آور افغان فورسز کی جانب سے مارا گیا. صوبہ ننگرہار کے پولیس چیف جنرل فضل احمد شیرزاد اس واقعے کے بارے میں بتایا.
جمن د دوی درې نفره هم ځان مرګ و هم وسلوال و دا درې سره لمنځه تللی دي.
یہ 3 خودکش حملہ آور تھے جو فوجی وسائل سے بھی مسلح تھے، تینوں ہلاک ہوئے ہیں. ہمارے سیکیورٹی فورسز میں سے 7 شہید ہوئے ہیں اور 7 دیگر زخمی ہیں. اس حملے میں 3 عام شہری بھی زخمی ہوئے ہیں. پاکستانی قونصل خانے کے کارکنوں کو نقصان نہیں پہنچا ہے، شاید کوئی شیشہ ٹوٹنے سے زخمی ہوا ہو. حملہ آوروں کا شاید یہ بھی مقصد تھا کہ پاکستانی قونصل خانے میں جا کر ان کو بھی نقصان پہنچائے، لیکن ہمارے سیکیورٹی فورسز پوری ہمت اور دلیری کے ساتھ پاکستان کے قونصل خانے کے تمام کارکنوں کو بچا لیا ہے.
ہمت پاکستان قونصل گری ٹول کارکن کی ٹول معمولی نشغوری لی دی.
جلال آباد شہر میں پاکستانی سفارتکاروں نے اس واقعے کو ایک بڑا حملہ قرار دیا ہے۔
یہ تھے کابل سے سعید انور، اور اب کوئٹہ چلتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک خود کش بم حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں پولیس کے 13 اور فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار شامل ہے۔ دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے اہلکار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے والی ٹیموں کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
خودکش حملہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے مرکز کے سامنے کیا گیا۔ اس مرکز کے اندر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے والی ٹیموں کے کارکن جمع تھے، جبکہ مرکز کے باہر پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ خودکش حملے میں زخمی ہونے والے ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ دھماکہ پولیو ٹیموں کی روانگی سے تھوڑی دیر قبل ہوا۔
ڈپٹی کے انتظار میں تھے، ہم لوگ ابھی جائیں گے پولیو ڈپٹی پر، دھماکہ ہو گیا۔ ہم بالکل نہیں دیکھا کیا ہوا، ہمارے ساتھی پہ فیض اللہ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ گر گیا۔
جائے وقوع کے بالکل قریب دکان میں موجود ایک اور عینی شاہد کا اس واقعے کے بارے میں کہنا تھا۔
کے اندر تھا تو دکان کے اندر جب دھماکہ ہو گیا، میں پیچھے گیا، پیچھے ہٹ گیا، ادھر فریج کے پیچھے بیٹھ گیا، تو ایک دم سے وہ آ گیا، آگ میرا سامنے آ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا تو ادھر دکان کے اندر سارا آگ لگ گیا، شیشے میں شیشہ سارا ٹوٹ گیا۔ میں نے آوازیں کیا، نعرے لگا، مگر کچھ نہیں سنائی دے رہا۔
اس حملے کی زد میں زیادہ تر پولیس اور ایف سی کے او اہلکار آ گئے، جنہوں نے اس مرکز صحت سے نکلنے والی پولیو سے بچاؤ کی ٹیموں کو سیکورٹی فراہم کرنی تھی، جس کے باعث اس واقعے میں زیادہ تر پولیس اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔ جائے وقوع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے بلوچستان کے وزیر میر سرفراز بگٹی کا ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد کے بارے میں کہنا تھا۔
اور 14 معصوم جانیں جو ہیں وہ لی ہیں، جس میں ہمارے 13 پولیس کے جوان ہیں جو شہید ہوئے، اور ایک ایف سی کا جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے۔
ہلاک اور زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد کا تعلق نوشکی اور خوزدار کے علاوہ بلوچستان کے دیگر علاقوں سے ہے۔ انہیں پولیو کے خلاف مہم کے دوران ٹیموں کی سیکورٹی کے لیے کوئٹہ لایا گیا تھا۔ زخمی ہونے والے افراد کو پہلے طبی امداد کے لیے سول اسپتال کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ زخمیوں میں پولیو ٹیم کا کوئی کارکن بھی شامل ہے یا نہیں۔ سیول اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عبدالرحمان میاں خیل کا زخمیوں کی تعداد کے بارے میں کہنا تھا۔
زخمی تو 25 لے کے آئے، اور اس وارڈ میں بھی میرے خیال میں 7 زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں آرتھوپیڈک وارڈ میں، اس میں میجارٹی جو ہے وہ پولیس والے ہیں۔
دھماکے کی وجہ سے پولیس اور ایف سی کی 2 گاڑیوں اور 1 رکشے کے علاوہ 4 دکانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا، جبکہ قرب جوار کی دکانوں اور عمارتوں کی شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز کوئٹہ سید امتیاز شاہ نے بتایا کہ خود کش حملہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حملے کا ہدف پولیو ٹیموں کے کارکن اور ان کی سیکورٹی پر مامور اہلکار تھے۔
اور آج بھی یہ جو دھماکہ ہوا ہے، جو حملہ ہوا ہے، اس کی جو برنٹ ہے وہ بھی پولیس نے فیس کی، لا انفورسمنٹ ایجنسی نے، ایف سی نے فیس کی۔ یہ دھماکہ سینٹر کے اندر بھی ہو سکتا تھا، یہ سویلین پہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن پولیس نے اپنی جانوں پہ نذرانہ پیش کر کے اس بڑے اسے اس کو بچایا ہے۔
سیٹلائٹ ٹاؤن کوئٹہ شہر کے مرکز سے جنوب میں واقع ہے۔ اس کا شمار شہر کے پوش علاقوں میں ہوتا ہے۔ اس علاقے میں پہلے بھی بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، لیکن رواں سال کے دوران یہ کوئٹہ شہر میں بدامنی کا پہلا بڑا واقعہ اور خودکش حملہ ہے۔ کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں ایک دہائی سے زائد کے عرصے سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز کوئٹہ کا اس کی وجوہات کے بارے میں کہنا ہے۔
اس کے واقعات کا سلسلہ ہے، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جی ہوسٹائل ایجنسی یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، لیکن یہ کنفلکٹ زون ہے بلوچستان، آپ کو پتا ہے، اور کنفلکٹ زون میں ایسی ایریا میں اس قسم کے واقعات ہو سکتے۔
یہ خودکش حملہ پولیو کے خلاف مہم کے آخری روز کیا گیا۔ رواں سال کے دوران پولیو ٹیموں اور ان کی سیکورٹی پر مامور اہلکاروں پر یہ پہلا بڑا حملہ تھا۔ شدت پسندی کے دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے علاوہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی طویل عرصے سے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے والے کارکنوں اور ان کی سیکورٹی پر مامور اہلکاروں پر حملے ہوتے رہے ہیں۔ گزشتہ سال بلوچستان کے ضلع جوب کے علاقے سے پولیو ٹیم کے کارکنوں اور ان کی سیکورٹی پر مامور لیویز فورس کے اہلکاروں کو اغوا کیا گیا تھا۔ اغوا کے بعد ایک کارکن اور 2 لیویز اہلکاروں کی لاشوں کو پھینکا گیا تھا۔ سن 2014 میں کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس کے علاقے میں پولیو ٹیموں پر ایک حملے میں 3 خواتین سمیت 4 رضاکار ہلاک ہوئے تھے۔ پہلے ہونے والے حملوں میں بھی لیویز اور پولیس فورس کے متعدد اہلکار ہلاک ہوئے۔ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ شدت پسندی کے واقعات حکومت اور سیکورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔
ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے اور اس بنانے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہماری سیکورٹی فورسز نے اس سے پہلے بھی بہت قربانیاں دی تھی اور آئندہ بھی دیں گے۔
سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں رونما ہونے والے اس واقعے کے بارے میں محمد خراسانی کے نام سے اسلام آباد میں بی بی سی کے دفتر کو جو ای میل پیغام بھیجا گیا ہے، اس کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کے خصوصی دستے ٹی ایس جی نے اپنے ہدف کو کامیابی سے ٹارگٹ کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور کھیلوں کے احوال کے ساتھ عبد الرشید شکور۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے متحدہ عرب امارات میں ہونے والی ماسٹرز چیمپئنز لیگ میں شرکت کرنے والے پاکستانی کرکٹرز پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ انہیں اس لیگ میں شرکت کی اجازت صرف اسی صورت میں ملے گی جب وہ باضابطہ طور پر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے تحریری طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس بارے میں مطلع کریں گے۔ پاکستان کے متعدد کرکٹرز نے ماسٹرز چیمپئنز لیگ میں کھیلنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ سے این او سی کی درخواست دے رکھی ہے، تاہم انہوں نے ابھی تک انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا باضابطہ اعلان نہیں کیا۔ ان کھلاڑیوں میں محمد یوسف، عبدالرزاق، اظہر محمود اور رانا نوید الحسن قابل ذکر ہیں۔ عبدالرزاق کا نام پاکستان سپر لیگ میں بھی شامل ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بیٹسمین عمر اکمل نے ایک میچ کی پابندی کے فیصلے کے خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ سے اپیل کر دی ہے۔ اس پابندی کے نتیجے میں وہ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا ٹی ٹوینٹی نہیں کھیل سکتے۔ ان کی اپیل کا فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ٹرائبونل کرے گا۔ انٹرنیشنل ایمیچر ایتھلیٹکس فیڈریشن نے روس کو متنبع کیا تھا کہ ڈوپنگ میں ملوث اس کے ایتھلیٹس جان سے بھی جا سکتے ہیں۔ 6 سال پرانی ایک دستاویز سے انکشاف ہوا ہے کہ ایتھلیٹکس کی عالمی فیڈریشن نے روسی ایتھلیٹکس حکام پر یہ بات کر دی تھی کہ مبینہ طور پر روسی ایتھلیٹس کے خون کے نمونے اس سطح پر پائے گئے ہیں جس سے ان کی جانوں کو شدید خطرات لاحق تھے۔ ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا کل ایک اور رپورٹ منظر عام پر لا رہی ہے جس میں عالمی ایتھلیٹکس فیڈریشن کی ان معاملات پر غفلت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ اور نیوکاسل یونائیٹڈ کا میچ دلچسپ مقابلے کے بعد 3-3 گول سے برابر رہا۔ گواٹیمالا کی فٹ بال فیڈریشن کے سابق صدر برائن جیمینیس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ فٹ بال کرپشن اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث ہیں اور لاطینی امریکہ کے ان 16 فٹ بال عہدیداروں میں شامل ہیں جن کی گرفتاری کے وارنٹ امریکہ جاری کر چکا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور۔ سیربین میں آج شامل ہے بالی ووڈ کے معروف اداکار اوم پوری سے گفتگو۔ اس کے علاوہ ہم تجزیہ بھی کریں گے امریکی صدر باراک اوباما کی تقریر کا، مگر اس وقت آپ سنیں گے خبروں کا خلاصہ جو پیش کریں گی نخبت ملک۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے دفتر کی جانب سے ایک تحریری بیان میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی فضائیہ کے اڈے پٹھان کوٹ پر حملے کے بارے میں تحقیقات اور حاصل ہونے والی معلومات کے بعد ملک میں موجود کالعدم تنظیم جیش محمد کے اراکین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج ایک خودکش بم حملے میں کم سے کم 14 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوئے ہیں. یہ حملہ انسداد پولیو کے دفتر کے قریب ہوا ہے. پاکستان ہی کے دارالحکومت اسلام آباد میں نجی ٹی وی چینل اے آر وائی کے دفتر پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے. حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ افغانستان نے قبول کی ہے. افغانستان کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کے کم سے کم 7 فوجی جلال آباد میں قائم پاکستانی قونصل خانے کے قریب ہونے والی فائرنگ میں ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربینا بی بی سی اردو سے سن رہے ہیں. ایران نے امریکی بحریہ کے 10 اہلکاروں کو رہا کر دیا ہے جنہیں کل ایرانی بحری حدود میں داخل ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا. ایران کہتا ہے کہ امریکی عملہ انجانے میں ایسا کر بیٹھا تھا اور یہ کہ امریکہ نے اس مداخلت پر معافی بھی مانگی. یہ واقعہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب مغرب ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری امن معاہدے کے تحت اس پر عائد معاشی پابندیاں ہٹانے والا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہو رہا ہے.
ایران کا سرکاری ٹی وی خبر دے رہا ہے کہ ایرانی سمندری حدود میں داخل ہونے پر گرفتار کیے جانے والے امریکی بحریہ کے 10 اہلکاروں کو خلیج فارس کے بین الاقوامی پانیوں میں رہا کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ انجانے میں ایرانی حدود میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس پر معافی بھی مانگی. ایران کے سرکاری ٹی وی کی خبر کا متن. ایرانی پاسداران انقلاب کے بحری کمانڈر جنرل علی فدوی نے بھی سرکاری ٹی وی کے ساتھ گفتگو میں اس فیصلے کی تفصیل کچھ یوں بتائی.
لحظات پیش تفنگ دارای امریکائی کے
کل فارسی جزیرے کے پانیوں میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے پر امریکی بحریہ کے جو اہلکار گرفتار ہوئے تھے انہیں رہا کر دیا گیا ہے. تحقیقات سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ امریکی ایران کی بحری حدود میں کسی غلط کام کے لیے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت داخل نہیں ہوئے تھے، مثلا جاسوسی یا اسی طرح کی دوسری سرگرمیاں. وہ ہماری بحری حدود میں نادانستہ طور پر آ گئے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بعض سسٹمز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا.
اس سے قبل ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا تھا کہ تہران نے امریکہ سے معافی مانگنے کا کہا ہے اور جنرل علی نے امریکی بحریہ کے اہلکاروں کی گرفتاری کے بعد اس رد عمل کا اظہار کیا تھا. کہہ رہے ہیں کہ امریکی جہاز فارسی جزیرے کے پانیوں میں 3 میل تک اندر آ گئے تھے اور غیر پیشہ ورانہ حرکتوں کی وجہ سے انہیں ہماری بحریہ نے فوری گرفتار کر کے فارسی جزیرے پر منتقل کر دیا تھا. انہوں نے زیادہ مزاحمت بھی نہیں کی تھی. ادھر امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کی دوڑ میں شامل ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس واقعے پر اوباما انتظامیہ پر تنقید کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا.
اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے جہاز پکڑ لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ وہ انہیں ہمیں واپس کر دیں گے. ہم نے تازہ تازہ ایران کو 150 ارب ڈالر جو دیے ہیں، شاید اب وہ ہم سے یہ کہیں کہ بتاؤ ان گرفتار لوگوں کے بدلے اور کتنے پیسے دو گے. ہم نے انہیں 150 ارب دیے اور ملا کیا؟ ٹھینگا.
نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے اتنی تیزی سے اس معاملے کو حل کرنے کی ایک وجہ یہ حقیقت بھی ہے کہ مغرب چند دنوں میں ایران سے معاشی پابندیاں اٹھانے والا ہے اور یہ کہ ایران ہرگز نہیں چاہتا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد میں کوئی بھی تاخیر ہو.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے احمد رضا. امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے سالانہ سٹیٹ آف دی یونین خطاب میں امریکہ کی داخلی اور خارجہ معاملات پر پالیسی کے اعلان کے دوران کئی امور پر اظہار خیال کیا ہے، مگر انہوں نے اس خطاب میں خاص طور پر افغانستان اور پاکستان میں دوبارہ سے شدت پسندوں کی نئی پناہ گاہوں کا ذکر کیا ہے اور اشارہ بھی دیا ہے کہ ان جگہوں پر اگر عدم استحکام پیدا ہوا تو امریکہ مداخلت کر سکتا ہے.
Even without Al-Qaeda, instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan...
Al-Qaeda کے نہ ہونے کے باوجود عدم استحکام کی دہائیوں کئی دہائیوں تک موجود رہے گی. یہ عدم استحکام مشرق وسطی میں ہے، افغانستان میں ہے، پاکستان میں ہے، وسطی امریکہ کے کچھ علاقوں میں ہے، افریقہ اور ایشیا کے بھی کچھ علاقوں میں ہے. ان میں سے کچھ علاقے شدت پسندوں کی محفوظ پناہ گاہیں بن سکتی ہیں. کچھ علاقوں میں قحط اور تصادم کی وجہ سے پناہ گزینوں کی ایک نئی لہر بھی پیدا ہو سکتی ہے. دنیا ہم سے مدد کی توقع رکھتی ہے اور ہمیں ممکن ہے کئی جگہوں پہ مداخلت بھی کرنی پڑے.
امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے آخری سٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کچھ ممالک میں امریکی مداخلت کی بات کی، تو کیا یہ مداخلت عراق اور افغانستان کی طرح ہوگی یا کسی اور نوعیت کی؟ یہ سوالات میں نے پوچھے امریکہ میں مقیم دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے.
نہیں، عراق اور افغانستان کی طرح مداخلت نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نو ٹروپس آن گراؤنڈ کی جو پالیسی پریزیڈنٹ اوباما نے جو جاری رکھی ہے وہ پالیسی رہے گی فی الحال. میں نہیں سمجھتا کم از کم 2017 تک کوئی خطرہ ہے کسی کو کہ امریکہ کسی ملک کو انویٹ کرے گا یا امریکہ کوئی گراؤنڈ فورسز بھیجے گا کہیں پر.
تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ کوئی 2017 تک آپ کو اس طرح نہیں دکھ رہا کہ کوئی امریکی مداخلت ہوگی کسی بھی ملک یا خطے میں، لیکن صدر اوباما کا اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جو پاکستان میں عدم استحکام کی جانب اشارہ انہوں نے کیا ہے، تو کیا وہاں آپ کو مستقبل میں امریکی مداخلت کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے؟
جی نہیں، بالکل نہیں. میں پاکستان میں مداخلت کوئی سوال ہی نہیں پتا تھا. پاکستان کا امریکہ کا نظریہ پاکستان کے تعلق سے بہت مختلف ہے. پاکستان امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کوئی پازیٹو رول کھیلے افغانستان میں، اور اس کے تعلق سے پاکستان بہت زور دے رہا ہے کہ امریکہ بہت زور دے رہا ہے کہ پاکستان یہ نیگوشیشن شروع کرے افغانستان اور طالبان کے ساتھ. تو اس پہ زیادہ توجہ ہے، توجہ مداخلت میں بالکل نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت بہت ہی ایون کیل ہے، بہت اچھے ہیں فی الحال.
تو یہ جو صدر اوباما نے نئی حکمت عملی بتائی کہ شاید مستقبل میں جس خطے یا جن ممالک میں عدم استحکام ہوگا وہاں پہ امریکی مداخلت کی انہوں نے بات کی ہے، تو جن ممالک یا خطوں میں عدم استحکام کی بات کی گئی ہے وہاں روس اور چین جیسی عالمی طاقتوں سے مل کر استحکام کے لیے کوششیں کیوں نہیں کی جاتی؟
دیکھیے، اس وقت امریکہ بہت کوشش کر رہا ہے چین کے ساتھ مل کے افغانستان کے نیگوشیشن کے تعلق سے. ابھی جو دو تین دن پہلے ایک کانفرنس جو ہوئی تھی اس پہ زور دیا گیا تھا. پاکستان اور چائنا اور امریکہ کا تعاون اس معاملے میں بڑھ رہا ہے. بلکہ دیکھیے، اگر پاکستان کے پرسپیکٹو سے، پاکستان کے مد نظر سے یہ بات دیکھی جائے تو یہ چائنا اور امریکہ کا تعاون اس معاملے میں پاکستان کے اثر کو خط کو کم کرنے والا ہے، تو پوٹینشلی کم کرنے والا ہے. تو پاکستان کا اس میں فائدہ اسی میں ہے کہ پاکستان یہ نیگوشیشن کو جاری رکھے افغانستان سے، اور پاکستان کا اس میں کافی فائدہ ہے کہ وہ طالبان پر زور ڈالے کہ وہ نیگوشیٹ کریں، وہ گفتگو کریں پریزیڈنٹ اشرف غنی کی گورنمنٹ سے.
آپ اس تناظر میں صدر اوباما کے خطاب کو نہیں لے رہے یا نہیں دیکھ رہے جس میں انہوں نے حکمت عملی کا اعلان کیا ہے کہ شاید پاکستان یا افغانستان یا خطے کے دیگر ممالک میں عدم استحکام کی صورت میں امریکی مداخلت ہو سکتی ہے مستقبل میں؟
جی، میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے چانسز زیرو کے برابر ہے. پریزیڈنٹ اوباما کے پچھلے 8 سال میں آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے بہت ہی سٹڈیلی اس بات پہ زور دیا کہ امریکن ٹروپس کہیں نہیں بھیجے جائیں گے. اب جو عراق اور سیریا میں بھی جو بات ہو رہی ہے وہ صرف ایڈوائزر جا رہے ہیں، ٹرینر جا رہے ہیں، اسپیشل فورسز جا رہی ہیں، مگر صحیح معنوں میں لارج اسکیل بہت بڑے پیمانے پر کوئی فوجیں نہ بھیجی جا رہی ہیں اور نہ اس کی بھیجنے کے امکانات ہیں. دیکھیے، اس ملک میں امریکہ کے اندر اس کی سپورٹ نہیں ہے. حالانکہ داعش کا اتنا گڑبڑ کر رہی ہے داعش وہاں پہ اور پیرس میں اور یہاں پہ بھی، اس کے باوجود بھی امریکن پبلک نہیں چاہتی کہ گراؤنڈ کو بھیجا جائے. امریکن پبلک چاہتی ہے اور پریزیڈنٹ اوباما چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک اس معاملے میں پیش رہے. سعودی عرب نے جو ابھی الائنس کا اعلان کیا تھا اس پہ امریکہ امید کرتا ہے کہ وہ الائنس زیادہ پیش قدمی کرے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کا کوئی پلان ہے انٹروینشن کا.
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے فیصلہ دیا ہے کہ آجر کی جانب سے دفتری اوقات کے دوران اپنے ملازمین کی پیغام رسانی اور ای میلز پڑھنا خلاف قانون نہیں ہے. تفصیل بی بی سی اردو .com کی اس رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی.
عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ کمپنیوں کو دفتری اوقات کے دوران ملازمین کے یاہو میسنجرز پر بھیجے گئے پیغامات پڑھنے کا حق ہے۔ ججز نے کہا کہ دفتری اوقات میں پیغام رسانی کرنا یا ای میلز کرنا کمپنی کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور کمپنی کو حق ہے کہ یہ معلوم کرے کہ یہ ملازم کام مکمل کر رہا ہے یا نہیں۔ سٹارسبرگ میں یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے یہ فیصلہ منگل کو دیا۔ یہ فیصلہ ان تمام ممالک میں لاگو ہوگا جنہوں نے یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق کی توثیق کی ہوئی ہے۔ رومانیا میں ایک کمپنی میں کام کرنے والے ایک ملازم نے عدالت سے رجوع کیا تھا کہ سن 2007 میں اس کی کمپنی نے اس کے پیغامات پڑھے اور بعد میں نوکری سے نکال دیا۔ اس کمپنی کو معلوم ہوا تھا کہ یہ ملازم یاہو میسنجر سرکاری کام کے علاوہ اپنے ذاتی رابطوں کے لیے بھی استعمال کر رہا تھا۔ ججوں نے کہا کہ کمپنی نے پیغامات تک رسائی اس لیے حاصل کی کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سرکاری اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر رہے تھے، اور کمپنی نے ایسا کرنے میں غلطی نہیں کی۔ عدالت نے اس ملازم کی درخواست خارج کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی غلط بات نہیں کہ کمپنی اگر یہ معلوم کرے کہ دفتری اوقات کے دوران ملازم اپنا کام مکمل کر رہا ہے۔ تاہم ججوں نے فیصلے میں کہا کہ نظام کے بغیر پیغامات تک رسائی لینا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے فیصلے میں لکھا کہ کمپنی ایسی پالیسیاں مرتب کرے جس میں واضح طور پر ملازمین کے لیے صاف ہدایت ہوں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے فراز ہاشمی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نجی ٹی وی چینل اے آر وائی کے دفتر پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ حملہ آوروں نے فرار ہوتے ہوئے نیوز چینل کے دفتر میں شدت پسند تنظیم داعش کا پمفلٹ بھی پھینکا۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصف فاروقی۔
اسلام آباد کے رہائشی علاقے F7 میں واقع اے آر وائی کے دفتر کے باہر موجود حفاظتی اہلکار کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار دو افراد نے دفتر کے اندر دستی بم پھینکا اور فرار ہو گئے۔ حملہ آوروں نے دستی بم کے علاوہ عمارت کے اندر ایک پمفلٹ بھی پھینکا، جس میں اس حملے کی ذمہ داری خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی تنظیم کی جانب سے قبول کی گئی ہے۔ گارڈ کے مطابق دونوں حملہ آور سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھے اور نقاب پہنے ہوئے تھے۔ اے آر وائی پر اس حملے کے نتیجے میں تکنیکی شعبے کے ایک کارکن معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ اے آر وائی اسلام آباد کے بیورو چیف صابر شاکر کا کہنا ہے کہ حملے سے قبل ان کے ادارے کو کسی قسم کی دھمکی موصول نہیں ہوئی تھی۔ موقع واردات پر پہنچنے والے اسلام آباد پولیس کے افسر ساجد کیانی نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس کو کالادن تنظیم دولت اسلامیہ کی کاروائیوں کے بارے میں پہلے سے ٹھوس معلومات دستیاب نہیں تھی۔ البتہ انہوں نے کہا کہ بعض شدت پسند تنظیموں کی طرف سے میڈیا ہاؤسز پر ممکنہ حملوں کے بارے میں خفیہ اداروں نے وزارت داخلہ کو آگاہ کیا تھا، جس کے بعد اسلام آباد میں واقع میڈیا ہاؤسز کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل اسلام آباد پولیس نے میڈیا ہاؤسز کے باہر تعینات سیکیورٹی گارڈز کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت بھی دی تھی۔ موٹر سائیکل پر سوار حملہ آوروں نے اے آر وائی کے دفتر میں جو پمفلٹ پھینکا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ دولت اسلامیہ ولایہ خراسان میڈیا پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ پمفلٹ میں اخبارات اور ٹیلی ویژن چینل سے وابستہ افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ حکومتی بیانات پر مبنی یک طرفہ رپورٹنگ بند کریں، ورنہ سرکاری اداروں اور افراد کی طرح انہیں بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سربینا، آپ بی بی سی اردو سے سن رہے ہیں۔ لاہور میں مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والی 15 سالہ طالبہ نے عدالت میں اپنا بیان قلم بند کروا دیا ہے۔ طالبہ کا کہنا ہے کہ اسے اغوا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اسے ورغلا کر گیسٹ ہاؤس میں بلایا گیا تھا جہاں وہ زیادتی کا نشانہ بنی۔ تفصیلات کے ساتھ لاہور سے شمائلہ جعفری۔
لاہور کے مال روڈ پر ایک نجی گیسٹ ہاؤس میں تقریباً 2 ہفتے پہلے مبینہ اجتماعی زیادتی کا یہ واقعہ منظر عام پر آیا تھا۔ زیادتی کے مقدمے میں حکمران مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے عدنان ثناء اللہ سمیت 8 افراد کو نامزد کیا گیا تھا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو اپنے بیان میں متاثرہ طالبہ کا کہنا تھا کہ مرکزی ملزم عدنان ثناء اللہ کے ساتھ اس کا ایس ایم ایس کے ذریعے رابطہ تھا اور ثناء اللہ نے اسے سالگرہ کا تحفہ دینے کا جھانسہ دے کر گیسٹ ہاؤس بلایا۔ وہ گھر سے درزی کے پاس جانے کا بہانہ بنا کر نکلی اور گیسٹ ہاؤس آئی جہاں اسے شراب پلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو کمرے میں ثناء اللہ کے علاوہ 3 اور ملزمان موجود تھے۔ اس سے پہلے بھی متعدد بار لڑکی کو کینٹ کچہری لایا گیا تھا، تاہم وہ اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروا پائی تھی۔ مقدمے کی ایف آئی آر میں جن 8 افراد کو نامزد کیا گیا تھا انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ عدالت نے ملزمان کا جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا تھا۔ ڈی این اے رپورٹ ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کی گئی۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، لاہور۔
خیبر پختونخوا میں تشدد کے واقعات کی وجہ سے بڑی تعداد میں صنعتیں بند ہو گئی تھیں اور اب بھی کم از کم 478 صنعتیں بند ہیں، جبکہ منصوبہ بندی کے صوبائی محکمے کے مطابق بند صنعتوں کی تعداد 1100 تک ہے، جس سے ہزاروں مزدور بے روزگار ہوئے۔ صوبائی حکومت نے اب صنعتوں کی بحالی کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
صوبے میں بند صنعتوں کے بارے میں فراہم کردہ اعداد و شمار میں تضاد پایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے صنعتوں کے بارے میں معاون خصوصی کریم خان کا کہنا ہے کہ اس وقت لگ بھگ 2300 کل رجسٹرڈ صنعتیں ہیں، جس میں 478 صنعتیں بند پڑی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان بند صنعتوں کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
دراصل اس میں ہم دو اس پہ پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک تو اسٹیبلشمنٹ آف نیو یونٹ، ان کے لیے ہم نے فیسلٹیز پرووائڈ کی ہے کہ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے، اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اس کو بنا کے تو اکنامک زون ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی تشکیل دی ہے، جو کہ خود فیصلے کرے گی حالات اور واقعات کے مناسبت سے۔ نئے انڈسٹری اسٹیٹس جو ان کو، ابھی جو ریسنٹلی ہمارا انڈسٹری اسٹیٹ ایک ہتار 7 کے حصے ایزمک اکنامک زون ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی نے وہ کیا۔
اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں خوشحالی کی واپسی کے حوالے سے سرکاری دستاویز میں کہا گیا ہے کہ 2007 اور 2008 کے بعد صوبے میں کوئی 1100 صنعتیں بند ہوئی ہیں۔ صوبائی معاون کریم خان کا کہنا تھا کہ اگر غیر رجسٹرڈ صنعتیں بھی شامل کی جائیں تو صوبے میں کل صنعتوں کی تعداد 12,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے۔
کہ جو ہمارے پاس موجودہ انڈسٹری اسٹیٹ ہے نا، خواہ اتار میں ہے، خواہ پشاور میں، خواہ گدون میں، اس انڈسٹریل ایسوسی ایشن کی ڈیمانڈ فار ایڈیشنل ایکوزیشن آ رہی ہے کہ جی آپ ہمیں مزید انڈسٹری اسٹیٹ کو ایکسٹینڈ کریں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے۔ تو ڈیمانڈ تب ہی ہوتی ہے جب آپ ایکسلریشن میں جائیں گے، اگر آپ زوال پہ آئیں پھر تو ڈیمانڈ نہیں بنتی۔
معروف صنعتکار اور خیبر پختونخوا ایوان صنعت و تجارت کے سابق نائب صدر محمد اسحاق نے بتایا کہ صوبے میں کوئی بہتر صنعتی پالیسی نہیں ہے، جس وجہ سے صوبے کی 17 انڈسٹریل اسٹیٹ میں سے صرف 5 میں بیشتر صنعتیں کام کر رہی ہیں، باقی میں کم ہی صنعتیں فعال ہیں۔
جس طرح غازی بروت ہے، ڈیٹ پڑا ہوا ہے، وہ بہت بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے لیکن اس میں آن گراؤنڈ کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ ڈکلیئر تو ہو گیا، اس کو اسٹیٹس مل گیا لیکن کئی سال ہو گئے وہ بند پڑا ہے۔ اس طرح آپ کا جو رسالپور کا ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، بہت بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے لیکن اس وقت 16 انڈسٹری اس میں لگی، جس میں سے اس وقت تقریباً 2 انڈسٹریز فنکشنل ہیں۔ یہاں پہ ہمارے حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں اس وقت بھی میرا خیال ہے 50 سے 60 پلاٹ جو ہیں وہ ویکنٹ پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح 100 سے ابو انڈسٹری یہاں سکھ پڑی ہوئی ہے۔
محمد اسحاق نے بی بی سی کو بتایا کہ صرف پشاور کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں چند ماہ کے اندر بجلی کے استعمال میں 50 لاکھ یونٹس کمی آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں حکومت کی طرف سے زیادہ مراعات کی وجہ سے صنعتکار اب افغانستان جا رہے ہیں اور یہاں سے کوئی 100 سے زیادہ پائپ کی صنعتیں افغانستان منتقل ہو چکی ہیں۔
یہ 428 یونٹس 2002 کی جو پالیسی تھی انڈسٹریل کی، اس میں بھی یہ یونٹ تعداد وہی ہے جو ابھی 2016 میں یہ بتا رہے ہیں۔ ہمارا جو اس وقت تھا کہ جب 2008-09 میں جب یہاں پہ ٹیررزم وغیرہ کڈنیپنگ بڑی زیادہ تھی، تو اس وقت آلموسٹ ہمارے یہاں پہ کوئی 1600 کے قریب یونٹ بند ہوئے تھے، 2200 میں سے 598 آپریٹو تھے اس وقت۔ تو وہ اس کے بعد کچھ یونٹس کا ابھی چونکہ جو آپریشنز وغیرہ پاکستان آرمی نے کیے ہیں، تو اس سے یہ ہوئے کہ بنیر میں اور سوات میں کافی سارے یونٹ جو ہیں وہ واپس دوبارہ پروڈکشن میں آ چکے ہوئے ہیں.
صوبائی حکومت کے اس مطالبے پر کہ اقتصادی راہداری کے منصوبے میں خیبر پختونخوا میں اکنامک زونز قائم کیے جائیں، صوبائی معاون کریم خان نے بتایا کہ صوبائی حکومت نے خود پہلے ہی سے ان زونز پر کام شروع کر دیا ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
پاکستانی فلم انڈسٹری عرصہ دراز کے بعد اب اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے. فلمیں نہ صرف بڑی تعداد میں بن رہی ہیں بلکہ اب انڈیا کے اداکار بھی پاکستانی فلموں میں کام کرنے لگے ہیں. انڈین اداکار اوم پوری نے پاکستان میں اپنی پہلی فلم سائن کی ہے. ایکٹر ان لا میں وہ مرکزی کردار ادا کریں گے. ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے ان سے کراچی میں بات کی اور پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا پاکستانی فلم انڈسٹری کا بالی ووڈ سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے جناب، آپ کی تین بہترین فلمیں تو یہ پروو کر چکی ہیں، جیسے بول ہے، خاموش پانی ہے، خدا کے لیے ہے، بہت بہترین سبجیکٹ اور بہت میچور فلمیں تھیں. تو آپ کے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور آپ کے ڈرامے تو بہت پہلے سے ہی مشہور ہیں، ہندوستان میں بھی بہت لوگ دیکھتے تھے. بیچ میں ایک گیپ آیا تھا اور اب پھر وہ شروع ہو گیا ہے، اور بس اتنا ہے کہ آپ کی ٹیریٹری جو ہے وہ چھوٹی ہے، تو اس لیے آپ کا جو بجٹ ہے وہ کم رکھنا پڑے گا آپ کو. تو آپ کوئی ایپک بنانے کی نہیں سوچ سکتے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہندوستان بہت بڑی مارکیٹ ہے. میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی یہ ہمت کرے گا کہ بھائی جیسے خدا کے لیے جب ہٹ ہوئی تو ہندوستان پہنچی تو وہاں بھی بڑی ہٹ ہوئی سنیماز میں. تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ ہماری جو چھوٹی فلمیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. کوئی ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ، کیونکہ وہ ویاپاری لوگ ہیں، ان کو پیسے سے مطلب ہے. تو سنیما کے لیے ان کے من میں کوئی ایسی شردھا یا ہم اس کو یہ نو سماج کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے ہندوستان میں یہ سجیسٹ کیا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہماری چھوٹی فلمیں تھیٹر میں ریلیز نہیں ہو پاتی ہیں تو کم سے کم اس کو ٹیلی ویژن پہ دکھایا جائے تاکہ کم سے کم لوگوں تک پہنچے. اور ٹیلی ویژن خاص کر کے ہمارا جو دور درشن ہے اس کی پہنچ یہ جو چینلز ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہر گاؤں میں بھی پہنچتا ہے. یہ چینل جو ہیں یہ ہر گاؤں میں نہیں پہنچتے.
آپ نے جو فرسٹ پاکستان فلم سائن کی ہے، آپ کی شناخت ویسے آرٹ موویز زیادہ ہے، کمرشل میں کم، تو اس میں آپ کو کیا عکس نظر آیا، آرٹ مووی کا یا زیادہ کمرشل ہے؟
اس میں جو ابھی تک میں نے جو شوٹنگ کی ہے یا اسکرپٹ پڑھی ہے، یہ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ بالکل آرٹ فلم جیسا ہے، لیکن اس کی جو پیشکی ہے وہ اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے. جیسے پرانے زمانے میں بہت بڑے بڑے ہمارے فلم والے گرودت، محبوب خان، اپنے بھی شانتا رام، راج کپور، یہ سب نے اتنی اچھی فلمیں بنائی اور میوزک کا سہارا لیا، گانوں کا سہارا لیا. تو ایسے ہی انہوں نے بھی یہ آڈینس کو تھوڑا چکمے میں ڈالیں گے، یا جو جس فارم کا انہوں نے استعمال کیا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، لیکن بہت پازیٹیو فلم ہے اور آخر میں وہ سنجیدہ بھی بنتی ہے اور ایک سنجیدہ میسج دیتی ہے سوسائٹی.
انڈیا میں آرٹ موویز بنتی تھی، پاکستان میں بہت پسند کی جاتی تھی، کیا وجہ ہے کہ اب انڈیا میں آرٹ موویز نہیں بن رہی، جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ جتنا مڈل کلاس بڑھتا ہے تو آرٹ موویز کے لور بڑھ جاتے ہیں؟
دیکھیے آرٹ فلمیں ایسا نہیں ہے بالکل نہیں بن رہی ہیں، بنتی ہیں. اب جیسے پرکاش جھا ہے، اس نے چکرویو بنائی جو کہ صحیح حالات پہ ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں یہ لوگ اب اسٹارز لینے لگے، کیونکہ فلم کا بجٹ بڑا ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے بھائی سٹارز لیں گے تو فلم زیادہ چلے گی. اور تو یہ فرق ضرور آیا ہے، اور تعداد کم ہے ایسی فلموں کی جو سنجیدہ ہوں، جو ہمارے سماج سے جڑی ہوئی سمسیاؤں کے بارے میں بات کریں. شام بینگل، گووند نہلانی، منال سین، ستیہ جیت رے، ان لوگوں، کیتن مہتا، ان لوگوں نے جو ہارڈ ہٹنگ سنیما بنایا ہے وہ بہرحال ابھی نہیں بن رہا.
تو وہ دیکھنے والوں کی کمی ہوئی ہے یا انویسٹمنٹ کوئی کرنا نہیں چاہتا ہے سیریس سنیما میں؟
دیکھنے والوں پہ ہمیں دوش ان کو دوش نہیں دینا چاہیے. یا تو میرے حساب سے فلم سیٹائر ہو جس میں لوگ ہنسیں. ہمارے ایک بہت مشہور کارٹونسٹ تھے آر کے لکشمن، سنجیدہ بات کہتے تھے لیکن آپ کو ہنسی بھی آتی تھی. جانے بھی دیوارو ایک سنجیدہ فلم ہے لیکن خوب ہنس آتی ہے لوگوں کو. اور دوسری ایک یا ایسی ہونی چاہیے کہ بہت ڈرامیٹک ہو, مطلب سسپینس کے ذریعے آپ ایک سنجیدہ بات کہیں, جیسے آکروش میں کہی گئی. پھر ارستے کی مثال لیں آپ, ارستے ایک ڈرامیٹک فلم, اور ہندوستان کا ہر آدمی جو کسی بھی جاب میں ہے آپ اس کو کسی بھی وبھاگ میں جوڑ سکتے ہیں, ان سب کو وہ وہ لگے گا کہ یہ تو میری بات کر رہے ہیں, یا تو وہ آپ کو ایموشنلی موو کرے تو وہ چلے گی.
صحیح. تو اس وقت جو بھارت میں فلمیں بن رہی ہیں کمرشلائز جو بھی موویز ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھارت کی درست طریقے سے عکاسی کرتی ہے؟
نہیں, وہ تو معاف کیجیے گا, وہ تو نہیں کرتی. اس میں زیادہ آپ کو, مطلب آپ فرض کرو یہ ابھی جو فلم باجیراؤ مستانی, میں نے دیکھی نہیں ہے اور الگ الگ ویوز ہیں لوگوں کے, کچھ لوگوں کو اچھی لگی, کچھ لوگوں کو لگا کہ یہ تو یہاں سے چرایا وہاں سے چرایا, جو بھی ہے. تو یہ جو ہیں یہ ان کا مقصد ہوتا ہے جادو دکھانا, جیسے آپ جادو دکھاتے ہو تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں, لوگ فلم کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں.
انڈیا میں ٹالرنس کا ایشو بڑا زیر بحث ہے, اور پچھلے دنوں جب عامر خان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ انہیں معذرت کرنی چاہیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حقیقت بیانی نہیں کی تھی اپنے موقف میں؟
عامر صاحب کو میں نے جواب یہ دیا کہ بھائی تم نے تو ایسا ہاہاکار مچا دیا ہے کہ جیسے پورا ہندوستان جو ہے ہر شہر میں یہ واقع ہو رہے ہیں, اور ہر شہر میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, اور آپ جیسے ذمہ دار آدمی, آپ کو ہندوستان نے اتنا پیار دیا, اتنی محبت دی ہے, پچھلے دو ڈھائی ڈیکڈ سے آپ راج کر رہے ہو, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ صاحب میری بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ بڑی انسیکیورٹی ہے, ہمیں یہ دیش چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. میں نے کہا آپ کیا پیغام دے رہے ہیں ہمارے 22 کروڑ مسلمان بھائیوں کو, یہ تو انسٹیگیٹ کر رہے ہو آپ کہ بھیا یا تو لڑو یا بھاگ جاؤ. میں نے کہا بھاگے گا کون, جو پیسے والا آدمی ہوگا. آپ بھاگ سکتے ہو, آپ تو جا کے کہیں آئی لینڈ بھی خرید سکتے ہو. جو مزدور ہے, جو غریب آدمی ہے, جو چھوٹا کسان ہے, وہ ہندوستان چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ اور دوسرے ایسا نہیں کہ ہندوستان جل رہا ہے اور اس پہ کاروائی ہوئی ہے, ان کو بخشا نہیں ہے. آپ دیکھیے کب سے سلمان خان سٹار ہے, شاہ رخ خان کب سے سٹار ہے, ٹاپ پہ ہیں, اور عامر خان ہے, عرفان خان ہے, سیف علی ہیں, بہت سارے. تو اس کا مطلب ہندوستان کی عوام آپ کو محبت کرتی ہے, صرف مسلمان ہی تھوڑی آپ کی فلمیں دیکھتے ہیں. اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دینا بہت غلط ہے. اور دوسری چیز ایک میں اور کہنا چاہوں گا, پاکستان میں میں 4 بار آ چکا ہوں, اور میرا یہ ماننا ہے, میں کوئی مطلب انٹلیکچوئل میں اپنے کو نہیں مانتا ہوں, مجھے صحیح فگرز نہیں پتا ہیں, لیکن میرا فرینکلی یہ ماننا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں 99.5% سیکولر لوگ ہیں, جو امن چاہتے ہیں, جو شانتی چاہتے ہیں, تاکہ ہم لوگ ترقی کریں, ہم لوگ آگے بڑھیں. ہمارے آدھے پریوار آپ کے ادھر ہیں, ادھر والوں کے آدھے پریوار ادھر ہیں. یہ تو بڑی ظالم بات ہے کہ ہم وہ ایک دوسرے کو مل نہیں پاتے.
وہاں پہ بی جے پی کو لوگوں نے ہی ووٹ دیے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو انڈیا کی شناخت ہے سیکولر ہے, وہ ابھی تبدیل ہو رہی ہے؟
بالکل نہیں. بی جے پی کو احساس ہے, اگر انہوں نے ہندوستان کے سیکولر سسٹم کو چھیڑ خانی کی تو وہ گدی پہ نہیں رہیں گے, یہ ان کو پتا ہے. تو وہ اپنے جو بھی دوسرے دل ہیں ان پہ وہ کنٹرول رکھیں گے, ان کو رکھنا پڑے گا, یہ ان کی مجبوری ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے؟ ہر پنجاب کے 2 کروڑ آبادی ہے پنجاب, اس میں سے 30-40 ہزار 15 سال تک ہندوستان کی ناک میں دم کر دی. تو اگر ایسے ہی دوسری قوم کے لوگ پاگل ہو گئے تو یہ احساس ہے بی جے پی کو. بی جے پی آئی کیونکہ کانگریس نے اس کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے, اس کے حکومت کرنے کے ڈھنگ صحیح نہیں تھے, لوگ بہت خفا تھے. مودی صاحب کو بھی ٹھیک ہے, ہی ہیڈ اے میجر وکٹری ان انڈیا, لیکن دلی میں کیا کیا لوگوں نے؟ دلی میں پنکچر کر دیا بی جے پی کو اور کانگریس کو بھی, پھر بہار میں پھر ایک. تو بی جے پی کو احساس ہے کہ ہم اپنی اوقات میں نہیں رہیں گے تو ہم اس دیش پہ راج نہیں کر سکتے.
بالی ووڈ کے اداکار اوم پوری سے بات کر رہے تھے ریاض سہیل. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے سخلین امام, پروڈیوسر فیاض احمد, اور لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے پیٹر ایشفرڈ, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. عادل شاہ صیب اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے دفتر کی جانب سے ایک تحریری بیان میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی فضائیہ کے اڈے پٹھان کوٹ پر حملے کے بارے میں تحقیقات اور حاصل ہونے والی معلومات کے بعد ملک میں موجود کالعدم تنظیم جیش محمد کے اراکین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آج ایک خودکش بم حملے میں کم سے کم 14 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ انسداد پولیو کے دفتر کے قریب ہوا ہے۔ پاکستان ہی کے دارالحکومت اسلام آباد میں نجی ٹی وی چینل اے آر وائی کے دفتر پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ افغانستان نے قبول کی ہے۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ایرانی بحریہ نے ایرانی پانیوں میں پکڑے جانے والے امریکی بحری عملے کے 10 ارکان کو رہا کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔